الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله رب العزة دین کی اشاعت اور دین کی ترقیات کے لیے ہر دور میں مختلف اشخاص کو اپنی مقبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو رہنمائی اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا شروع سے یہ اسلوب اور دستور چلا آ رہا کہ بعض حضرات من جانب اللہ موفق من اللہ ہوتے. آپ اور ہماری خوش نصیبی اور سعادت کی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق، ہماری نسبت ان بزرگوں کے ساتھ، ان اہل دل کے ساتھ رکھی جو اللہ رب العزت پر اگر قسم اٹھائیں تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرماتے، اللہ رب العزت کے ہم نے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالی اس کو رد نہیں فرماتے. شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی وہ عظیم بزرگ جن کو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ یہ صفت عطا فرمائی کہ اپنی طویل زندگی میں ہزاروں علماء کرام، لاکھوں متوسلین معتقدین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی خاموش نگاہوں کے ذریعے، آپ کی دعاؤں کے ذریعے ان کی زندگیوں کو اس مرتبے تک پہنچا دیا جو مقربین من اللہ کو اللہ تعالی عطا فرماتے. ایک طرف آپ کی خانقاہ کے ذریعے اللہ تعالی نے رشد و ہدایت کا اتنا عظیم کام لیا، تو دوسری طرف اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کی سربلندی، اس کی عظمت، اور پوری دنیا میں قادیانیت کے دفاع کے لیے جو عظیم خدمات، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان کا. محدث الناس حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ وہ پانچویں فرد تھے جنہوں نے محدث الناس حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تڑپ اور لگن کو اپنے دل میں اتار کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر ہمارے شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الامام المجاہد کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے، اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ تکوینی امر کہ جس طرح آپ نے پانچویں نمبر پر بیعت فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی امارت جو کہ آپ کے ذوق، آپ کے طریقے، آپ کے اسلوب کے خلاف تھی، اللہ تعالیٰ نے پانچویں نمبر پر امارت کا تاج حضرت اقدس معانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ پر رکھا اس لیے کہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے وہ عظیم کام آپ سے لینا تھا جس کا 90 سال سے امت کو انتظار تھا. حضرت اقدس مولانا لدھیانوی صاحب مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امارت کے لیے یہ شرط عائد کی کہ شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب اگر نائب امیر ہوں گے تو میں امارت کی ذمہ داری نبھاؤں گا. ہمارے حضرت شہید اسلام والا لدھیانی صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ رب العزت کے مقبولین کی وہ جماعت جس کے بانی محدث الناظر حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ تھے, اس جماعت کی قیادت و سیادت ہمیشہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی ولی اور قطب کے حصے میں رکھی. بارہا آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے امیر ہمارے شیخ المشائخ اللہ رب العزت کی قطبیت کے درجے پر فائز اور یہ اس جماعت کے لیے ہمیشہ سے اعزاز اور انفرادی خصوصیت رہی. حضرت اقدس نے امارت کے بعد ماشاء اللہ کے دور میں جبکہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو قادیانی یہ سمجھے کہ اب 74 کا آئین معطل ہو گیا, اب قادیانیت سے متعلق جو ترمیم وہ ختم ہو گئی ہے, تو انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے اور اپنے سینوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج لگا کر کہ جس بیج سے ان کا مقصود محمد رسول اللہ سے العیاذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اس کا بیج لگا کر وہ سر عام دندناتے ہوئے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ علماء ناکام ہو گئے جنہوں نے ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی کوشش کی تھی. شیخ المشائخ خواجہ خواجگان نے اس ماشاء اللہ کے دور میں کہ جس وقت کسی فرد کا میدان میں نکلنا یا کسی تحریک کا تصور نہیں ہو سکتا تھا, کہا اگر قادیانیت سے متعلق قوانین کو تحفظ نہیں دیا جاتا تو ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, اور آپ نے اسلام آباد کا دھرنا دیا جس میں عامر وقت کو قدم ٹیکنے پڑے اور آخرکار امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا, اور اس کے بعد اس وقت کا قادیانی سربراہ وہاں سے بھاگ کر لندن نشی ہوا اور وہاں سے اس نے یورپ اور افریقی ممالک کو اپنا ہدف بنایا. تو حضرت اقدس شیخ المشائخ خواجہ خواجگان خود بھی انگلینڈ تشریف لے گئے اور اپنے رفقا حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور دیگر علماء کی ذمہ داری لگائی کہ دنیا میں جہاں بھی قادیانی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کریں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء وہاں پہنچ کر ان کے لیے سد سکندری بن جائیں, اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو نہ صرف یورپ افریقہ ہر جگہ ناکام کی, اور آپ کے ملک کیپ ٹاؤن میں بھی وہ ایک عظیم بڑا مقدمہ چلا تھا. یہاں کے علماء کے ساتھ حضرت اقدس کی قیادت و نگرانی میں پاکستان سے 13-14 علماء تشریف لائے, صرف شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے جو وہاں بیان عدالت میں پیش کیا تھا. گزشتہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اس پورے مقدمے کی کارروائی ہمیں میسر آ گئی جس کو ہم انشاءاللہ اب شائع کریں گے. صرف حضرت مولانا لدھیانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو بیان ہے وہ 1000 صفحات پر مشتمل, دیگر علماء کرام کے جو ہیں وہ بیانات الگ ہیں, کل 32,000 کے قریب صفحات ہیں جو ہمارے علماء کرام نے نہایت ارقریزی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک ایک کتاب سے حوالے جات کے ساتھ یہاں پیش کیا, جس پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, اور وہ جج جو یہودی تھے وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ عقائد کی بنیاد پر کفر و اسلام کا فیصلہ کرنا علماء کرام کی ذمہ داری, وہ محسوس کریں کہ کسی کے عقائد صحیح نہیں ہیں تو وہ اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دے سکتے ہیں, لہذا یہ علماء نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح. دنیا بھر کی تمام عدالتوں میں اللہ رب العزت نے عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس موقع کو مضبوط کیا. پاکستان ہی نہیں ماریشس اور مختلف عدالتوں کے ذریعے بھی الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہوگی. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام اس وقت پورے طور پر ہماری ان مساجد ان مدارس دعوت و تبلیغ کے کام ان خانقاہوں کو اور مسلمانوں میں نوجوانوں میں دینی شعور کو دیکھ کر پریشان ہو چکے اور انہوں نے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دی. گزشتہ 3 سال پہلے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے برمنگم ختم نبوت کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کینیڈا میں ان تمام غیر مسلموں کا اجلاس اور اس میں اربوں ڈالر اس لیے مخصوص کیے گئے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے, اور اس کے علاوہ جتنے بینکوں میں فاضل روپیہ پڑا ہوا اور جتنے غیر مسلم مملکت کے تبلیغی کام کے لیے جو پیسہ مخصوص وہ تمام کا تمام ایک بڑی تنظیم کو دیا گیا کہ وہ کوشش کر کے کسی طرح بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں تمام این جی اوز ہمارے مختلف ممالک میں پھیل گئیں جہاں پر مسلمان غریب تھے پسماندہ تھے اور ان کو کہیں قادیانیت کی آڑ میں کہیں کسی اور انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے. حضرت اقدس آپ اس ملک میں اسی لیے آئے کہ آپ علماء کرام اور اہل دل مسلمانوں کو اہل دین مسلمانوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری. موجودہ دور میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کی بنا پر نقل و حرکت اتنی مشکل ہو گئی کہ مسلمانوں کو کڑی نگرانیوں میں رکھا جا رہا ہے, خصوصاً ان کے علماء کرام پر نہایت سختیاں اور ویزے بند ہو چکی. مسلمانوں نے پاکستان یا علماء وہاں کی ہر جگہ جا کر اس تعاقب کی پوزیشن میں نہیں جو پہلے تھے. لہذا آپ حضرات سے درخواست کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور آپ کے ساتھ ہماری نسبت ہماری نجات کا ذریعہ اور آپ کی شفاعت کہ ہم سب طلبگار ہیں. روضہ اقدس پر حاضری کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو اس بنا پر محدث الناظر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت چاہتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر. خدا نخواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے کسی ملک ہمارے کسی خطے میں ہمارے کسی محلے میں ہمارے آس پاس ہمارے اطراف غفلت کی بنیاد پر اگر کوئی ایک مسلمان بھی قادیانی بن گیا اس کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تو یاد رکھیے آپ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, آپ کی شفاعت طلب کرنی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس غفلت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اعراض کر. لہذا نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے درخواست کہ اس سلسلے میں خصوصی طور پر محنت کریں اور اپنے دینی کاموں کے ساتھ اس کام کو بھی اپنے اس میں شامل کر لیں کہ کہیں آپ کو قادیانیوں کی کوئی سرگرمیاں نظر آئیں, عیسائی یہودیوں کی کوئی ایسی سرگرمیاں نظر آئیں, چاہے وہ امداد کی آڑ میں ہوں چاہے کسی اور طریقے سے بھی ہوں, خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائیں اور مسلمانوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد. اللہ رب العزت نے ہمیں ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا, سرفراز فرمایا. ہمارے محترم قاضی شبیر صاحب نے ابھی نماز میں قرآن مجید کی کچھ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنے انعامات کا اعلان کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ اللہ کے دین پر استقامت کرتے اور تمام مبانعات کے باوجود وہ دین پر پختہ رہتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مہمانی ہوتی ہے. ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی، ان کے لیے جنت آراستہ کی گئی، لیکن اس جنت کے طلب کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم تھے، اللہ رب العزت نے نہ صرف آپ کو معصوم قرار دیا تھا بلکہ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان کیا. لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے، اللہ کے آگے رو رو کر اپنے امت کے لیے اور اپنے لیے دعاؤں کے طلبگار ہوتے. وہ کون سی وجوہات تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چین لینے نہیں دیتے؟ کہ جب فتح مکہ ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہنچتے ہیں تو فتح بھی ایسے دشمن پر جس نے نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ ایزاؤں کا ایک طویل سلسلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی راہ میں سب سے زیادہ تکالیف دی گئی، سب سے زیادہ تکالیف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام کو تکالیف اور ایذائیں دی گئیں، سب سے زیادہ ہمارے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دی گئی. ایسے دشمن پر فتح ہونے کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے انتقامی جذبات اور رد عمل کیا ہونے چاہیے. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لا تصریف علیکم اليوم فرماتے ہیں بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام خانہ بیت اللہ میں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے بہت قیمتی متاع مل گئی. اور ابو سفیان کی وہ بیوی جس نے زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا دینے میں، ختم کرنے میں، تکلیف دینے میں، گندگی پھینکنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عبادات کا جوش جذبہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ لوگ غلط نہیں ہو سکے. ایسے لوگ جو فتح کے نشے میں مست ہونے کے بجائے اپنے اللہ رب العزت کو یاد رکھتے اور بیت اللہ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ میں آج پہلی دفعہ بیت اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوا اور وہ مسلمان ہو جاتی. آج ہم بھی اسی دین کے دعوے دار ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان بھی متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اپنے آپ کو صرف دعوے کی حد تک تو دین پر رکھا ہے، لیکن ہم دین کو چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کا تابع بن جائے. دین اللہ رب العزت کا عطا کردہ دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتا دی. نقصان سے بچنے کا، خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز جو انسان کو جہنم سے نجات دے دے گی، وہ جہنم سے بچ جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن جو اللہ رب العزت نے اس دین پر ہمارے لیے دائمی انعامات رکھے، کون سا ذی عقل اور ذی شعور شخص ہو سکتا ہے جو دائمی انعامات کو اس دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت اور راحت کے لیے چھوڑ دے؟ اس سے بڑی غفلت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے. اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا ہمیں نہیں دیا جو ہماری وسعت سے باہر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ رب العزت کے انعامات تیار ہیں، صرف ہماری ہمت کی ضرورت. مدارس، مساجد، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ، جو بھی دین کا شعبہ ہے، جو بھی دین کا کام ہے، وہ آپ سے اور ہم سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثمرات نہیں آتی، اعمال کرتے ہیں ثمرات نہیں آتی؟ اس لیے آپ حضرات جس ظلمت کدے میں ہیں وہاں تو آپ اور ہماری نسل کی بقا ہی اس دین میں ہے، دین پر عمل کر کے ہی ہم بچ سکتے ہیں، دین پر عمل کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنانا، یہ آج ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب ہم خود بخود بچ جائیں گے، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ہماری جنت، ہمارے اعمال ہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ جنت کے باغات، یہ جنت کے اشجار، یہ جنت کے مکانات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاپ سنی تھی، تو آپ نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ اندازہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ، اپنے خادم پر ناز کر رہے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا عمل کرتے؟ کہا میں تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ اندازہ کیجیے صرف۔ تو اس لیے جہاں بھی قرآن کریم میں ہمارا ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا تذکرہ ضروری ہے، عمل صالح کے تذکرے کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ دین سمجھنا، دین پر عمل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہی ولایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہی تزکیہ نفس۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ پورا نظام ایسا ہمیں دے دیا کہ ہم آنکھ بند کر چلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہے، کہیں صراط مستقیم ایسے نہیں کہا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل کا کھٹکا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دے دیا اور ہم یہ سمجھنے لگے، کہیں ہم ترقی کے نام پر، کہیں ہم معاشرے کے نام پر، کہیں کسی اور عنوان پر، کہیں رسومات کے نام پر اپنے آپ کو عاجز سمجھنے لگتے۔ عجز نہیں، ہمارے نفس کے بہانے جو ہمیں اعمال سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ہمارے دل میں ڈال دی۔ چین کیسے آ سکتا ہے اس شخص کو جو دین پر یقین رکھتا اور وہ نماز چھوڑ دے، کیسے چین آ سکتا؟ اذان سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتے تھے کہ اللہ کے دربار میں حاضری، اور ہم بار بار اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہیں اور کس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اعمال، اور اعمال بھی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہو، تب اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور اس کے بعد دین کی اشاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کلمہ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو امت، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ آخر یہ اہل اللہ اس زوف میں، اس بیماری میں، اس پریشانی میں کیوں جگہ جگہ، مسجد مسجد، گھر گھر جا کر کیوں تلقین کرتے ہیں اس عمل کی؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی تڑپ تو ہے، کوئی جذبہ تو ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی، ورنہ یہ عمر سفر کی نہیں ہوتی۔ 8 گھنٹے دبئی سے سفر، آپ اندازہ کر لیں، لیکن ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی درد ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، عمل ان کے زندگی کیا عادت ثانیہ بن جائیں، چین نہ آئے نماز کے وقت، کوئی سنت ترک ہو جائے تو پریشانی ہو. کہاں مسلمانوں کا دور تھا کہ تکبیر اولا قضا ہو جاتی تھی تو وہ حسرت کرتے تھے کہ بیٹے کے مرنے پر تو لوگ تعزیت کے لیے آئے، کسی نے تکبیر اولا کے قضا ہونے پر تعزیت نہیں. کوئی وقت تھا تو شیطان جگاتا تھا کہ بھائی تہجد پڑھ لو، اگر تہجد نہ پڑھی تو تمہاری جو افسوس جو ندامت جو ہوگی وہ زیادہ کارآمد ہوگی. اندازہ کیجئے، دور تھا ہمارا، مسلمانوں کا ایک دور تھا جس میں اسلام پر عمل کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے نیک بندے جب ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالی کی مقبولیت سامنے نظر آتی تھی. اپنے آپ کو، دین کو، اپنی نسل کو بچانے کے لیے بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں ہم پر. کتنی محنت کرتے ہیں ہم، اور فکر میں پریشان رہتے، نیند نہیں آتی کہ خدا نہ خواستہ ہم اگر مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہو، جبکہ اللہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہ، اللہ رازق ہے، کفالت خود کر لیتا ہے، وہ زیادہ کفیل ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یتیم بچوں کا اللہ تعالیٰ خصوصی پرورش، لیکن ہمیں یہ چین کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہیں حلال ہو حرام ہو کچھ ہو اس کے لیے کچھ بنا کے چلے، یہ نہیں سوچتے کہ ایک لقمہ حرام 40 دن عبادات کو قبول نہیں کرتا، دعائیں واپس کر دی جاتی. اس لیے آپ حضرات اور ہم جس معاشرے میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، اس میں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی، خصوصیت کے ساتھ اپنے نسل کو مسجدوں سے وابستہ کر دیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہاں جو آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جو لوگ مساجد سے وابستہ رہتے ہیں ان کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہتا ہے. تو اس لیے مساجد اور مدارس میں علوم حاصل ہوں گے تو انسان کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. جب معلوم ہی نہیں، کسی کو یہی نہیں معلوم کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا درجہ رکھتا ہے، تو وہ کیا پڑھے. یہ مدارس علم کے خزانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور علوم کے محافظ، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ان کو علم سے وابستہ کریں، اور پھر اس دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. آج ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، ہمارے گلگت کے علاقے ایسی بعض جگہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر سردی اور برف کی وجہ سے آپ اور میں نہیں جا سکتے، جوان لوگ، لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ کوئی عیسائی مشنری کے لوگ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں اسکول کھول کے بیٹھے ہیں. جو جذبات مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے، جو تڑپ اور لگن اہل دین کی ہونی چاہیے تھی، وہ تڑپ آج باطل نے لے لی. 5-7 سال پہلے مرزا طاہر نے اعلان کیا تھا کہ ہر قادیانی واپس جائے سالانہ جلسے سے، اور 10 آدمی کو اگلی دفعہ قادیانی بنا کر لائے، اور ہم چیختے رہے ساری دنیا کو کہ اس نے یہ اعلان کیا ہے. مسلمانوں اس چیلنج کو قبول کرو، ایک قادیانی ہی مسلمان بنا کے لے آؤں. لیکن ہم اس کو مروت کے خلاف سمجھتے ہیں. جو جذبات مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے، جو تڑپ جو لگن، اس لیے کہ دین حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں، اور ہم کسی آدمی کو گمراہ ہوتے دیکھیں اور ہمیں افسوس و ندامت نہ ہو، تو ایمان میں شک. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح امداد کے نام پر ان ممالک میں جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کی تبلیغ ہو سکتی ہے, وہاں سعودی عرب میں گرجا بنانے کی اجازت مل گئی. سوچ سکتا ہے مسلمان, سوچ سکتا ہے اس بات کہ اب سعودی عرب میں بھی گرجا بنیں گے, عیسائیت کی تبلیغ ہوگی اس مملکت میں جہاں کوئی دوسرے مسلک کی بات نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بزدلی اور کمزوری مسلمانوں کی کیا ہو سکتی. لیکن ہم اپنے ہاتھ سے پیسے دے کے اپنی نسل کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان میں اور تعلیم میں ماہر ہوگا, اس کو نوکری اچھی ملے گی. یہ نہیں سوچتے کہ اس نوکری کے ساتھ اس کا ایمان ختم ہو جائے. کیا جواب دیں گے ہم اپنی اولاد کو جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارا مقدمہ پیش کرے گی کہ یہ وہ والدین تھے جنہوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا, ان کی تھوڑی سی دنیا کے حرص نے ہمیں ایمان سے محروم کر دیا. کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. اللہ کے لیے ان اسکولوں سے اپنی اولاد کو بچائیں. اللہ نے آپ کو وسعت دی, اپنے اسکول بنائیں. اس تہذیب, یہ تہذیب ہمارے دلوں سے اسلام کو نکال دے گی, ہمارے دلوں سے دین کو کی محبت ختم کر دے گی, دلوں میں مادیت بھر دے گی. اس لیے ایسے معاشرے میں جہاں پر انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میرے اولاد کا ذہن خراب ہو جائے گا, وہاں بھیجنا اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالنا. اگر چند عیسائیوں کے لیے ہمارے مسلمان ملکوں میں عیسائی اسکول کھول سکتے ہیں تو کیوں ہم مسلمان اپنے اسکول نہیں کھولتے ان ملکوں میں؟ ہمیں کیوں اس پر حیا آتی؟ کیوں ہم اس کو بنیاد پرستی یا قدامت پسندی سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہمارا فرض ہے, فرض کہ اپنے بچوں کو خودکشی سے بچائیں, ہلاکت سے بچائیں. پیسے دے کر ہم نے دیکھا کہ لوگ ہزاروں کی فیس پاکستان میں ہزاروں ہزاروں روپے دیتے, اور پھر جب بچہ ان کا گریبان پکڑتا ہے تو روتے ہیں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا. اگر آخرت کے لیے نہیں تو اپنی خدمت کے ہی نظریے سے اس بچے کو آپ محفوظ کر لیں تاکہ آپ کا تو فرما بردار رہے. یہ سب سے پہلے ذہن مسموم کرتے ہیں والدین کے خلاف کہ یہ والدین وہ ظالم جو تمہاری آزادی کو سلب کرتے, جو تمہیں گھٹا گھٹا کر مار دیں گے. سینکڑوں لوگ لندن میں ہمارے حضرت شہید اسلام مولانا دھیانی صاحب کے پاس آتے تھے کہ حضرت ہماری بچی ہمارے منہ پر کہتی ہے کہ تم ظالم ہو, میں تم سے نجات کے لیے کافر کی امداد لوں گی. لیکن ہم ہیں کہ ہوش میں ہی نہیں آتے. چوبیس گھنٹے وہاں لندن میں لوگ کمائی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے مکان کیسے لے لینا ہے, گاڑی کیسے لے لینی ہے, پاکستان میں مکان کیسے بنا لیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ میرا بچے کس کے ہاتھوں میں پل رہا ہے, میری اولاد کس طرف جا رہی. اللہ نے انعام کیا آپ کے والدین نے اور ہمارے والدین نے ہمیں دیندار رکھ. اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے تو آج ہم بھی کہیں فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہوتے. تو اگر انہوں نے ہمارا حق ادا کیا تو اللہ نے ہماری بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا حق ادا رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین تربیت اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے. یہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے جنت کے پھولوں کو ہم مسل دیں اور اس پر پیسے بھی خرچ کریں, پھر فخر بھی کریں کہ ہم نے اس کو بہت ہی ندامت و حسرت ہوگی اس پر. جب تک خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی برے عمل میں وہ مصروف رہے گا اعمال نامہ سیاہ ہوتا رہے گا. اپنے بچوں کو قرآن کریم احادیث نبویہ سے متعارف کرائیں, اپنے عقائد ان کے مضبوط کریں کہ جہاں چلے جائیں ان کے اسلام کو کوئی ہٹا نہ سکے, دین سے ان کو منحرف نہ کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں, کوئی مسلمان خدا نخواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے یا ہماری امداد نہ کرنے کی وجہ سے غیر مسلم نہ بن جائے. خدمت خلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ کسی مسلمان کے کام آنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کروں, آپ اعتکاف چھوڑ کے اس مسلمان کی خدمت کے لیے چلیں. ہم نے اپنی زندگی کو اپنی ذات پر کم محور بنا دیا, ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو ہم کافی ہو گئے. نہیں, ہماری اولاد ہمارے اہل و عیال ہمارے سے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ایک کے عمل کی ہم سے باس پرس ہوگی. کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیت, ہم یہ بچ نہیں سکیں گے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے. بات اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہم نے ان کو بات ماننا سکھایا نہیں. دنیاوی بات مانتا ہے اور دین کی بات نہیں مانتا, یہ کیسے ہو سکتا. اس لیے آپ حضرات قابل قدر ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنایا. بڑی قربانیاں دی ہیں یہاں کے لوگوں نے, ہمارے اکابر اور علماء کرام کی بڑی قربانی ہے اور آپ حضرات کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. ان کو ضائع کرنا بہت بڑی بہت بڑی امانت میں خیانت کے مترادف. اگر باپ کی جائیداد کو ہم ضائع کرتے ہیں, باپ کی تجارت کو ہم خراب کرتے ہیں تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ دیکھو ماں باپ نے کتنی محنت سے کمایا تھا اس نے اڑا دیا, ہر ایک اس کو برا کہتا ہے. لیکن ماں باپ کی جو دین کی امانت ہے اس کو ہم ضائع کریں تو پھر ہم کیسے تانے سے بچ سکیں گے, کیسے ہم کہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کے وفادار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری تو نعمت ہی نعمت, نعمت ہی نعمت. دین اسلام کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں کوئی معذرت خانہ رویہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. کوئی ہم پر کیوں اعتراض کرے کہ ہم پردہ کرائیں یا نہ کرائیں, اپنے بچے کو دین پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, یہ ہمارے دین کی ذمہ داری. صحابی نے کہا تھا کہ میں ان احمقوں کے لیے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. ایک سنت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے چھٹتی ہے تو وہ اس کو سبب قرار دیتے ہیں اپنی فتوحات میں رکاوٹ کا. یہ ہے دین, یہ ہے اسلام کہ بادشاہان وقت کے سامنے لقمہ اٹھا کر وہ کھاتا ہے اور کہتا ہے میں ان احمقوں کے لیے اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. حضرت جنید بغدادی نے ایسی تو نہیں کہا تھا کہ سب سے بڑی کرامت اتباع سنت, اتباع سنت سب سے بڑی کرامت. گناہوں سے بچنا, اعمال کرنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا اور مسلمانوں کے درد پریشانی پر غمزدہ ہونا, یہ ایمان کی علامت, یہ دین کی علامت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسد واحد کی حیثیت ہے ہماری, ہم مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوں یا مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کا ساتھ دیں, اس سے بڑی اسلام دشمنی کچھ نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کہیں دور دراز ہی کیوں تکلیف میں نہ ہو, اس کو تکلیف دور کرنا عبادت ہے، جتنی دیر اس میں رہیں گے عبادت میں رہیں. اس لیے خدمت خلق کا شعبہ اور اسکولوں سے اور اس غلط ماحول سے بچوں کو بچانا، اپنی نسل کو بچانا، یہ بہت بھاری ذمہ داری، اس میں آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں. قرآن کریم میں اسی لیے وتواصوا بالصبر کہا گیا کہ ان تمام مشکلات میں، قربانیوں میں آپ کو بہت صبر تحمل کرنا پڑے گا. لیکن اولاد ایک دفعہ آپ کی ٹھیک ہو گئی تو آپ کی جنت یہاں بھی بن جائے گی اور آخرت میں بھی بن جائے گی، یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ ہو. ان کے لیے بھی خدمت عبادت ہوگی، ان کو آپ کا دیکھنا عبادت ہو. اس لیے حضرت ہمارے چونکہ بیان فرماتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، اس لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے کی ہے کہ ایک تو قادیانی عیسائیوں یہودیوں کی خلاف اسلام اور دین اسلام کے خلاف سرگرمیوں پر خصوصی طور پر نگاہ کریں، اور اپنی اولاد کو اس گمراہ کن ماحول سے بچانے کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت، بہت بڑے اقدامات کی ضرورت. ہم نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے عالم تھے، گھرانہ دیندار تھا، آج پردے کا نام و نشان ان گھروں میں نہیں، لوگ نماز نہیں جانتے. مولانا لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہلا سفر جب تاشکند اور سمرقند وغیرہ میں ہوا تھا تو وہ گھرانے جن کی بزرگی پر لوگ ناز کرتے تھے، وہاں لوگ نماز نہیں جانتے تھے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، بس سلام کرنا جانتے تھے اور مسلمان ہیں یہ جانتے تھے. غفلت کا کتنا بڑا نتیجہ نکل رہا تھا کہ ہمارا مرکز اسلام تھا وہ. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی پھر پہ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، پھر سالوں، ایک سال نہیں سالوں قربانیاں دینے کے بعد اللہ راضی ہوتے. 80 سال مسلسل وہ ظلم و ستم میں ازبکستان اور تاشکند ان والے روتے رہے، اللہ نے توبہ قبول نہیں. پھر جو ہے پڑھانے والے جو ہے نا، پڑھانے والوں کو کہیں استبل خانوں میں پڑھانا پڑتا ہے، کہیں بیچ دیواروں کے اندر پڑھانا پڑتا ہے، کہیں جنگلوں میں پڑھانا پڑتا ہے، بڑی طویل توبہ کرنی پڑتی. ہندوستان میں ہمارے علماء نے 200 سال اس دین کے تحفظ کے لیے جد و جہد کی، پھر اللہ نے دعا قبول کی اور دوبارہ اسرنو ہم دین کے پر چلنے والے بنے. خدا نخواستہ ہم نے ناشکری کی، دین پر عمل نہ کیا اور اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار نہ کیا، تو پھر ہماری نسلیں توبہ کرتی رہیں گی اللہ تعالی اور قربانیاں دیتی رہیں گی، یہ ماحول پھر نصیب نہیں ہوگا، پھر یہ ماحول نصیب نہیں ہو. اللہ سے دعا کرنا، التجا کرنا، آزمائش میں صبر کے ساتھ مضبوط جمے رہنا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب حضرت دعا فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح في ديننا واصلح في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.